السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدوس ہے، مختلف لغات میں اس لفظ کے جو معنی لکھے ہیں اور قرآن مفسرین نے یہ تفسیریں کی ہیں، ان میں سے چند مشہور مفسرین کے مختصر تفسیر اور معنی میں پیش کرتا ہوں۔ تاج العروس میں لکھا ہے کہ القدوس اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے ایک اسم ہے، اور القدوس کے معنی ہیں الطاہر، تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہستی، اور المبارک، بابرکت، جس میں تمام قسم کی برکات جمع ہے، اور التقدیس کا مطلب ہے التطہیر، اللہ عز و جل کو پاک اور بے عیب قرار دینا۔ مفردات امام راغب نے لکھا ہے کہ التقدیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی ہے، جس کا ذکر ارشاد ربانی وَيُطَاهِرُكُمْ تَطْهِيرًا میں ہوا ہے، اور اس سے مراد ظاہری نجاست کا دور کرنا نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ دوسری آیات سے ثابت ہے نفس انسانی کی تطہیر کرنا ہے۔ پھر اقرب الموارد نے لکھا ہے کہ قدوس ایسی ہستی ہے جو پاک اور تمام عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ ہے، بالکل پاک صاف ہے، ہر لحاظ سے پاک کی ہوئی ہے۔ پھر القدس کے معنی لکھتے ہیں پاکیزگی اور برکت، تقریباً یہی ملتے جلتے معنی لسان العرب میں لکھے ہیں، یہ چند مشہور لغات ہیں۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لغات سے جو معنی اخذ کیے ہیں اور پھر وہ یہ ہیں کہ القدوس تمام پاکیزگیوں کا جامع ہے، یعنی صرف عیوب سے ہی مبرہ نہیں ہے صرف عیوب سے ہی پاک نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی خوبیاں بھی اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس میں ہر قسم کی پاکیزگی جمع ہے, ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کسی بھی قسم کے عیب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کوئی ایسی خوبی نہیں جس کا انسانی عقل احاطہ کر سکے اور اس میں نہ ہو, موجود نہ ہو, بلکہ وہ تو ان خوبیوں کا بھی جامع ہے. وہ تمام خوبیاں اس میں جمع ہیں جو موجود ہیں, اور وہ بھی جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی, اور یہی اس قدوس ذات کی عظمت ہے. اب بعض مفسرین کی تفسیر جو انہوں نے اس صفت کے تحت کی ہے پیش کرتا ہوں. فرشتوں نے جو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہا جب آدم کو پیدا کیا کہ نقدس اللہ کا, جس کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ نقدس اللہ کا معنی ہے اے اللہ تمام وہ صفات نقص جو تیرے شایان شان نہیں, ہم تجھے ایسی تمام صفات سے پاک قرار دیتے ہیں اور کوئی بھی کبھی بات تیری طرف منسوب نہیں کرتے. اس معنی کے اعتبار سے نقدس اللہ کا میں لام ہے وہ زائدہ ہے, یعنی مضمون کی تاکید کرنے کے لیے ہے. اور اگر اسلام کا بھی ترجمہ شامل کیا جائے تو پھر بعض نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ ہم تیری خاطر نماز پڑھتے ہیں, اور بعض نے یہ معنی کیے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنے نفوس کو تیری خاطر خطاؤں اور گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں, یعنی تیری رضا حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح اس بارے میں علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ بعض لوگوں نے شبہ اٹھایا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو خلق آدم کے وقت اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا تھا. علامہ فخر الدین رازی اس شبہ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شبہ دو وجہ سے باطل ہے, غلط ہے. نمبر ایک, فرشتوں نے فساد اور خون خرابہ کو مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے, نہ کہ خالق اللہ تعالیٰ کی طرف. اور دوسرے, فرشتوں نے اپنے اس قول کے مان بات کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تسبیح کے معنی ہی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مادی اجسام والی ہر صفت سے منزہ قرار دینا, پاک قرار دینا, اور تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کے افعال کو مذمت اور نادانی کی صفت سے منزہ قرار دینا. اسی طرح علامہ رازی صفت القدوس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ القدوس اور القدوس اور القدوس قاف کی زبر اور پیش دونوں سے ساتھ استعمال ہوا ہے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات, افعال و احکام اور اسماء کی پاکیزگی اور بے عیبی کو بیان کرنے کے اعتبار سے بڑا بلیغ ہے, اس میں بڑی بلاغت ہے, بڑا وسیع لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے جیسا کہ لوگ اس میں بھی دیکھا ہے, اور صفات کو اگر پرکھنا ہے تو صفت قدوس ذہن میں رکھنی چاہیے. صفت قدوس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بہت وضاحت ہوتی ہے. خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کریم کے معنی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات ضرور دیکھو, اگر صحیح معنی کرنے ہیں تو. لیکن ایک گر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت پر حرف نہ آئے. کوئی بھی تشریح کرنی ہے قرآن کریم کی, صفت قدوسیت کو ہمیشہ سامنے رکھو, یعنی کہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے. کوئی ایسی تشریح نہ ہو, کوئی ایسی تفسیر نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کے بے عیب ہونے پر حرف آتا ہو. اس کا ہر فعل اور ہر حکم جو ہے وہ اسی صفت کے تحت بے عیب ہے اور پاک ہے. تفسیر روح البیان میں وانانو نصبیو بحمدے کا کے تحت لکھا ہے, ہم قسمہ قسم کی نعمتوں پر جن میں سے ایک نعمت اس عبادت کی توفیق ملنا بھی ہے تیری حمد کرتے ہیں, کرتے ہوئے تجھے ہر اس بات سے پاک قرار دیتے ہیں جو تیرے شایع نشان نہیں. اس اعتبار سے تسبیح صفات جلال کے اظہار کے لیے اور حمد صفات انعام کے اظہار کے لیے ہے. یعنی رفعت اور عزت کا جو بھی معنی ونقدس اللہ کا کے معنی لکھتے ہیں, یعنی رفعت و عزت کا معنی کا جو بھی معنی تیرے لائق شان ہے اسے ہم تیرے حق میں بیان کرتے ہیں, اور جو تیرے لائق شان نہیں اس سے تجھے منزہ قرار دیتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے ایک, وہ لکھتے ہیں نحن نسبح بحمدک و نقدس لک کے تحت کہ قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں تسبیح سے مراد تو معروف تسبیح ہے جبکہ تقدیس سے مراد صلاۃ یعنی نماز ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی صحابہ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ نصلی لک, یعنی اے خدا ہم تیری خاطر نماز پڑھتے ہیں. پھر مجاہد نے ونحن نسبح بحمدک و نقدس لک کا معنی کیا ہے کہ نعظموں کا و نکبروں کا, یعنی ہم تیری تعظیم کرتے ہیں تیری بڑائی بیان کرتے ہیں. پھر اسی طرح معنی کیے ہیں محمد بن اسحاق نے کہ اے اللہ ہم نہ تیری کوئی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ کسی ایسے امر کے مرتکب ہوتے ہیں جو تجھے ناپسند ہو. پھر تقدیس سے مراد التعظیم و تطہیر ہے, یعنی عظمت اور پاکیزگی بیان کرنا, عظمت کا اور ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار کرنا. اس سے سبوح قدوس ہے, سبوح کا معنی ہے اللہ کو ہر عیب سے منزہ قرار دینا, اور قدوس سے مراد یہ اقرار کرنا ہے کہ تمام تر طہارت اور تعظیم اسی کو زیبا ہے. اس تمام بحث کی روشنی میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ ونحن نسبح بحمدک کا معنی ہوگا اے اللہ ہم تجھے ہر اس غلط بات سے پاک اور بری قرار دیتے ہیں جو اہل شرک تیری طرف منسوب کرتے ہیں. اور ونقدس لک کا معنی ہے اے اللہ ہر میل کچیل اور اہل کفر کی تیرے بارے میں بیان کردہ غلط باتوں سے پاک ہونے کی جو صفات تجھ میں پائی جاتی ہیں ہم تجھے ان صفات سے منسوب کرتے ہیں. میں نے ابھی ایک مفسر کی قدوس لفظ کے وضاحت میں خلیفۃ المسیح اول کا حوالہ دیا تھا, پورا حوالہ اس طرح ہے. فرماتے ہیں کہ سچی بات ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے, ہر ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہ خالق ہے اور اسی کی ربوبیت اور حیات اور قیومیت کے باعث ہر چیز کی حیات اور قائمی ہے, یعنی ہر ایک کی زندگی ہے اور وہ قائم ہے, اسی کی حفاظت سے محفوظ ہے, اسی کی حفاظت سے محفوظ ہے. پھر یہ بھی کہ وہ اللہ الملک ہے, اگر سزا دینا ہے تو مالکانہ رنگ میں, اگر پکڑتا ہے تو جابرانہ نہیں بلکہ مالکانہ رنگ میں, تاکہ ماخوذ شخص کی اصلاح ہو، یعنی جس کو پکڑا گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے پکڑتا ہے، پھر وہ کیسا ہے؟ القدوس ہے، اس کی صفات و حمد میں کوئی چیز ایسی نہیں جو نقصان کا موجب ہو، بلکہ وہ صفات کاملہ سے موصوف اور ہر نقص اور بدی سے منزہ القدوس ہے۔ قرآن شریف پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے کہو، یا اسماء الہی کی فلسفی نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا تو غور نہیں کرتے قرآن کریم پہ، یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی فلسفی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، غرض یہ غلطی پیدا ہو گئی ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے کسی فعل یا صفت کے ایسے معنی کر لیے جاتے ہیں جو اس کی دوسری صفات کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک گر بتاتا ہوں، یہ فرمایا آپ نے کہ قرآن شریف کے معنی کرنے میں ہمیشہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ کبھی کوئی معنی ایسے نہ کیے جائیں جو صفات الہی کے خلاف ہوں، اسماء الہی کو مد نظر رکھو اور ایسے معنی کرو اور دیکھو کہ قدوسیت کو بٹا تو نہیں لگتا۔ صفات الہی کو مد نظر رکھتے ہو، اس وقت بھی یہ دیکھو کہ قدوسیت کو بٹا تو نہیں لگتا۔ لغت میں ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، اور ایک ناپاک دل انسان کلام الہی کے گندے معنی بھی تجوید کر سکتا ہے اور کتاب الہی پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، مگر تم ہمیشہ یہ لحاظ رکھو کہ جو معنی کرو اس میں دیکھ لو کہ خدا کی صفت قدوسیت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کلام حق و حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اس کی اور اس کے رسول رحمۃ المومنین کی عزت و بڑائی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں میں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، جو اس حوالے سے آپ نے جماعت کو کی، اور بڑی عام اور پیاری نصیحت ہے جسے ہر احمدی کو چاہیے کہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے عورت ہے، اپنے پلے باندھے کہ اصلاح نفس کے لیے بڑی ضروری ہے اور عبادت کی طرف بھی اس سے توجہ پیدا ہوگی اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ان پڑھ ہیں انہیں کم از کم یہی چاہیے کہ وہ اپنے چال و چلن سے خدا کی تنزیہ کریں، یعنی اپنے طرز عمل سے دکھائیں کہ قدوس خدا کے بندے، پاک کتاب کے ماننے والے، پاک رسول کے متبع اور اس کے خلفاء، اور پھر خصوصاً اس عظیم الشان مجدد کے پیرو ایسے ہوتے ہیں، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرو ایسے ہوتے ہیں، تبدیلی پیدا کریں اپنے اندر۔ بس خدا تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر خرابی سے پاک سمجھنا اس وقت صحیح ہوگا جب ہم اپنے ہر قول و فعل سے اس کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی وسیع اور بہت علم کی ضرورت نہیں ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی جو ہے احمدی اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، سنتا ہے خطبات میں، فقیروں میں، درستوں میں کن باتوں کے کرنے کا حکم ہے اور کن باتوں سے روکا گیا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نمونے قائم کر کے دکھائے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدوسیت پر، کی صفت پر یقین کا اظہار ایک احمدی سے اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے اور پاک ہو، تبھی اس زمانے کے امام کو ماننے کا فائدہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یاد رکھو، خدا قدوس ہے، اس کا مقرب نہیں بن سکتا مگر وہی جو پاک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور قرب پانے کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت یعنی اسی صفت کے ضمن میں حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی نیکی کسبی ہوتی ہے، یعنی عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرتا ہے تو اس کو بدلہ ملتا ہے یا اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی نیکی ذاتی ہوتی ہے، اس لیے خدا قدوس کہلاتا ہے، لیکن انسان قدوس نہیں کہلا سکتا کیونکہ وہ اپنی ذات میں بے عیب ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنی ذات میں بے عیب ہے اور انسان بے عیب کوشش سے بنتا ہے. اس صفت کو اس وقت حاصل کرو گے جب کوشش کر کے بے عیب ہوگے. خدا تعالیٰ پر کوئی وقت ایسا نہیں آیا جب وہ ناقص تھا اور پھر اس نے کامل بننے کی کوشش کی، لیکن انسان پہلے ناقص ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے. پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر اسے عقل آتی ہے تو وہ نماز شروع کرتا ہے، اس کے بعد ایک دن کی نماز اسے کچھ اور آگے لے جاتی ہے، دو دن کی نماز اسے کچھ اور آگے لے جاتی ہے، تین دن کی نماز اسے اور آگے لے جاتی ہے، اس طرح وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن خدا تعالیٰ جیسے آج سے اربوں سال پہلے تھا اسی طرح آج ہے. اس کی قدوسیت نہ پہلے کم تھی اور نہ آج زیادہ ہے، ہمیشہ سے تھی اس کی قدوسیت اور ہر صفت اس کی، اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت سے صحیح طور پر ایک مومن اسی وقت حصہ لے سکتا ہے جب اس قدوس خدا کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایک مومن اپنی عبادتوں اور نیکیوں میں ترقی کرے. پھر حضرت مسلم ماؤد فرشتوں کی یہ بات کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو کہا کہ نانو نسبح بحمدے کا و نقدس اللہ کا، کہ ہم جو ہیں تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والے اور تجھ میں سب بڑائیوں کے پائے جانے کا اقرار کرنے والے. پھر آدم کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو کہ فساد تو کریں گے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن تمہیں ایک بات کا نہیں پتہ کہ اب انسانی افعال شریعت کے تابع ہوں گے اور جو شریعت کے مطابق عمل کرنے والے اور صفت قدوسیت سے حصہ لینے کے لیے نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں گے تو وہ پھر فرشتوں سے بھی بڑھ جائیں گے. یہ چیز فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا. اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ اس جگہ ایک نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ ہے کہ آدم کو خلیفہ بنانے کے موقع پر جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی درست تھا اور جو فرشتوں نے کہا وہ بھی درست تھا، جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے، صرف نقطۂ نگاہ کا فرق تھا. اللہ تعالیٰ کی نظر ان صلحاء پر تھی جو آدم کی نسل میں ظاہر ہونے والے تھے اور اس نظام کی خوبیوں پر تھی جو آدم اور اس کے اضلال کے ذریعے دنیا میں قائم ہونے والا تھا، لیکن فرشتوں کی نظر ان بدکاروں پر تھی جو انسانی دماغ کی تکمیل کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا مورد عطاب بننے والے تھے. خدا تعالیٰ آدم کی پیدائش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کو دیکھ رہا تھا اور فرشتے بو جہلی صفات کے ظہور کو دیکھ کر لرزاں ترساں پریشان تھے. اور گو یہ درست ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے خلافت کے قیام سے سمجھا تھا وہ بھی درست تھا، مگر ان کا یہ خوف کہ ایسا نظام دنیا کے لیے لعنت کا موجب نہ ہو غلط تھا، کیونکہ کسی نظام کی خوبی کا اس کے اچھے ثمرات سے اندازہ کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں کمزوری دکھانے والوں کے ذریعے سے۔ اگر کسی اچھے کام کو اس کے درمیانی خطرات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر بڑا کام اپنے ساتھ خطرات رکھتا ہے۔ آپ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طالب علم ہے، علم سیکھنے میں جانے ضائع کر دیتے ہیں، مگر علم سیکھنا ترک نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ملکوں میں فوجیں ہیں، وہ ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو فوج میں جانے سے لوگ ترک نہیں ہو جاتے، یا جنگیں ختم نہیں ہو جاتی، یا اپنے ملک کی حفاظت ختم نہیں ہو جاتی۔ بس گو خلافت کے قیام سے انسانوں کا ایک حصہ مورد سزا بننے والا تھا اور مفسد اور قاتل قرار پانے والا تھا، مگر ایک دوسرا حصہ خدا تعالیٰ کا محبوب بننے والا تھا اور فرشتوں سے بھی اوپر جانے والا تھا۔ وہ کامیاب ہونے والا حصہ انسانی نظام کا موجب تھا، اور اس حصہ پر نظر کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسانی نظام ناکام رہا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس اعلیٰ حصے کا ایک فرد اس قابل تھا کہ اس کی خاطر اس سارے نظام کو تیار کیا جاتا۔ اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اپنے کامل بندوں سے فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، کہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم دنیا جہان کے نظام کو ہی پیدا نہ کرتے۔ یہ حدیث قدسی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ بعض اور کامل وجودوں کو بھی اس قسم کے الہام ہوئے ہیں۔ بس یہ کامل لوگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہی حکمت کے مطابق تھا۔ ایسے اللہ والے جو فرشتوں کی نسبت بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، یہ یقیناً اس سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں، جن کی تقدیس کرنا صرف اپنے تک ہے۔ انسانوں میں تقدیس کرنے والوں کی کامل ترین مثال، جیسا کہ بھی بیان ہوا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جنہوں نے ایک دنیا کے دماغوں کو بھی پاک کیا اور ان کے اعمال کو بھی پاک کیا، اور آج تک ہم اس قدوس خدا کے حقیقی پرتو کے فیض کو دیکھ رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے دنیا دیکھتی رہے گی انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ میں قدوس لفظ کی تفسیر میں حضرت مسلم اور خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دوسری صفت یہ بیان کی تھی کہ وہ القدوس ہے، اس کے متعلق فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر ایک چیز پاکیزہ ہو، اس لیے اس نے رسول کو اپنی آیات دے کر بھیجا تاکہ وہ آیات لوگوں کو سنائے اور ان میں دماغی اور روحانی پاکیزگی پیدا کرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات سکھا کر انسانی دماغ کو پاک کرے، اور پھر یزکیہم ان کے اعمال کو پاک کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسی سلسلے میں کہ القدوس کے مقابل رسول کا کام یہ بتایا کہ وہ یزکیہم، کہ دنیا کو پاک کرتا ہے۔ عالم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ وہ دوسروں کو پڑھاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ذریعے عالم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدوسیت کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی طرف سے آنے والے دنیا کو پاک کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندے لوگوں کو لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں آ کر وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہے قدوس خدا کا کامل نبی، جس کے ہاتھ میں آ کر عام انسان بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ بس ہر ایک کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں آنے کی کوشش کرے اگر پاک ہونا ہے تو, اگر سچے مومن بننا ہے تو. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو قرآن کریم کے عوامر اور نواہی ہیں, جو کرنے کا حکم ہے اور نہ کرنے کی باتیں ہیں, ان پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے نہیں کہلا سکیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے نہیں کہلا سکیں گے. اور نتیجتاً صفت قدوسیت سے فیض پانے والے نہیں بن سکیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ جو آپ کو خدا تعالیٰ قدوس خدا اللہ نے عطا فرمائی کے بارے میں تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت عرب کا نقشہ کھینچ کر کہ اس وقت کی عرب کی حالت کو دیکھو, جو برائیوں میں گھرے ہوئے تھے, ہر قسم کی ضلالت و گمراہی ان کی پہچان تھی, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قوم کبھی پاک ہو سکتی ہے, یا ان کو کبھی عقل آ سکتی ہے, یا یہ لوگ عام اخلاق کے اختیار کرنے والے بھی بن سکتے ہیں, خدا یہ کہ با خدا بن جائیں. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جو میرے اس پیارے کے ساتھ تعلق جوڑے گا وہ پاک ہوگا, اور روح نہ بلکہ پاک ہوگا بلکہ روح القدس سے حصہ پائے گا. اور دنیا نے پھر دیکھا, اس قوم میں انقلاب آیا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو غور کی نظر سے دیکھے کہ انہوں نے اپنی پہلی چراگاہوں کو کیوں کر چھوڑ دیا, یعنی جو ان کی شوق تھے, جو ان کی حرکتیں تھیں, جو باتیں تھیں, جو عمل تھے جس میں وہ پھیرا کرتے تھے اور جس کو بہت اچھا سمجھتے تھے, اس کو کیوں کر چھوڑ دیا, اور کیوں کر وہ ہوا ہوس کے جنگل کو کاٹ کر اپنے مولا کو جا ملے. تو ایسا شخص یقین سے جان لے گا کہ وہ تمام قوت قدسیہ محمدیہ کا اثر تھا. یہ سب تبدیلی جو آئی وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے اثر تحت تھی. وہ رسول جس کو خدا نے برگزیدہ کیا اور عنایات عدلیہ کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کو سوچ کے صحابہ زمین کے نیچے سے لے گئے, قوت قدسیہ کی سوچ یہ کہ صحابہ زمین کے نیچے سے لیے گئے اور آسمان کی بلندی تک پہنچائے گئے, اور درجہ بہ درجہ برگزیدگی کے مقابل تک منتقل کیے گئے, یعنی بزرگی کا اور پاکی کا ان کا مقام بڑھتا ہی گیا ہر لمحے ہر درجے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار پایوں کی مانند پایا کہ وہ توحید اور پرہیزگاری میں سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے, یعنی جانوروں کی طرح تھے, نہ ان کو توحید کا پتہ تھا اللہ تعالیٰ کی, نہ پرہیزگاری کا پتہ تھا, برائیوں میں مبتلا تھے اور نیکی و بدی میں تمیز نہیں کر سکتے تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسانیت کے آداب سکھلائے اور تمدن اور بود و باش کی راہوں پر مفصل مطلع کیا. پھر آپ فرماتے ہیں تیسرا دروازہ معرفت الہی کا جو قرآن شریف میں اللہ جل شانہ نے اپنی عنایت خاص سے کھول رکھا ہے, برکات روحانیہ ہیں جس کو اعجاز تاثیری کہنا چاہیے. یہ بات کسی سمجھدار پر مخفی نہیں ہوگی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد یوم ایک محدود جزیرہ نما ملک ہے جس کو عرب کہتے ہیں, جو دوسرے ملکوں سے ہمیشہ بے تعلق رہ کر گویا ایک گوشہ تنہائی میں پڑا رہا ہے. اس ملک کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا اور دین اور ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی اور دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا اور عیاشی اور بدمستی اور شراب خوری اور قمار بازی وغیرہ فسق کے طریقوں میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا، یہ سب برائیاں ان میں تھیں، اور چوری اور قزاقی اور خونریزی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانا، یعنی ڈاکے ڈالنا، قتل کرنا، بیٹیوں کو مارنا، یتیموں کا مال کھا جانا اور بیگانہ حقوق دبا جانا، دبا لینے کا کچھ گناہ نہ سمجھتا، غرض ہر ایک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوعیت کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ عام طور پر عربوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہونا ایک واقعہ مشہور ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا، یعنی یہ اتنی مشہور بات ہے کہ کوئی متعصب آدمی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور وحشی اور یاوا اور ناپارسا، وحشی تھے، بیہودہ باتیں کرنے والے بیہودہ لوگ، بالکل ناپاک لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا، اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یکلخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں، اپنے مالوں، اپنے عزیزوں، اپنی عزتوں، اپنی جانوں کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ دونوں سلسلے، ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے بعد، اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے، قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں کہ ایک صالح اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشم پر آب ہو جاتا ہے۔ بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ وہ دو ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی قوی الاثر تھا، بہت اثر رکھنے والے تھے، ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ دوسری، خدا قادر مطلق حی و قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ بلا شبہ یہ قرآنی تاثیریں خارق عادت ہیں، بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں یہ، کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی جو اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی تبدیل و اصلاح کی جیسی قرآن شریف نے کی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایک نصیحت کرتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیم میں وہی اثر، وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔ بس جب خدا بھی وہی قدوس خدا ہے، جو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اس سے فیض پاتا ہے، اس کے رسول کی تاثیرات بھی قائم ہیں، اس کی کتاب کی تاثیریں بھی قائم ہیں، اس زمانے میں اس نے اپنے مسیح و مہدی کو کی قوت کرسی کے نظارے بھی ہمیں دکھا دیے اور دکھا رہا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اس قدوس خدا کی اس صفت سے فیضیاب ہونے والی بننی چاہیے، یہ باتیں ہماری فیضیاب بنانے والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
Yeah.